الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، یہ سورہ آل عمران کی آیت 49 ہے جس سے ہم قرآن مجید کے مطالعے کی ابتدا کر رہے ہیں. اس میں سیدنا مسیح علیہ السلام کا تعارف کرایا جا رہا ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کی بشارت اللہ تعالیٰ نے ان کی والدہ کو دی، اس کے بعد یہ بتایا کہ یہ کیا شخصیت ہوگی. تو پہلی بات تو یہ بتائی گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں براہ راست اپنے کلمہ کن سے پیدا کرے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں تخلیق کے دو طریقے ہیں، ایک یہ کہ وہ اپنے کلمہ کن کے ذریعے سے جب چاہتے ہیں جس طرح چاہتے ہیں بغیر کسی تردد کے کسی چیز کو خلق کر دیتے ہیں، دوسرے یہ کہ وہ ایک پروسیس اختیار کرتے ہیں جس میں تخلیق کا عمل بعض اوقات صدیوں میں بعض اوقات قرنوں میں مکمل ہوتا ہے. تو ان کے بارے میں یہ بتایا گیا کہ جو عام قانون رائج ہے اس سے ہٹ کر ان کی پیدائش ہوگی. چنانچہ خاص طور پر جب سیدہ مریم نے یہ کہا کہ میرے ہاں بچہ کس طرح پیدا ہو سکتا ہے، مجھے تو کسی مرد نے آج تک چھوا نہیں ہے، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ اللہ اسی طرح جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور وہ جب کسی معاملے کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اتنا ہی کہتا ہے کہ ہو جا، پھر وہ ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کتاب اور حکمت سکھائے گا، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے گا. میں نے اس کی تشریح میں یہ عرض کیا تھا کہ قرآن مجید میں جس طریقے سے کتاب کا لفظ اس معنی میں استعمال ہوتا ہے جس معنی میں ہم اردو میں کتاب کہتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید کی عربی زبان میں کتاب کا لفظ خط کے لیے، مراسلے کے لیے اور قانون کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. قانون کے لیے اس لفظ کا استعمال قرآن مجید میں جگہ جگہ ہوا ہے، تو یہاں پر بھی اسی مفہوم میں ہے. اور اس کی وجہ یہ ہوئی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام سے پہلے جو کتاب بنی اسرائیل کا لائحہ عمل تھی وہ تورات تھی. تورات کے معنی ہی قانون کے ہیں. قرآن مجید نے یہ بات بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل کو قانون اور ضابطہ دیا، پھر زبور کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ تعلق کی بنیاد یعنی دعا سکھائی ان کو. وہ مناجاتے ہیں، دعائیں ہیں. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندے کا کیا تعلق ہونا چاہیے، کیسا تعلق ہونا چاہیے، اس میں کیا گہرائی ہونی چاہیے، بندے کو اپنے آپ کو کیسے اپنے پروردگار کے سپرد کر دینا چاہیے، دعا کتنی کارگر چیز ہے، زندگی کی کتنی بڑی ضرورت ہے اور دعا کیسے کرنی چاہیے، ایک بندہ مومن اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے کیسے ڈال دیتا ہے. اگر اس کی صحیح تصویر دیکھنی ہو تو آدمی کو زبور پڑھنی چاہیے. اب بھی زبور موجود ہے، اگرچہ کہیں کہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں اختلاط ہوا ہے، لیکن بحثیت مجموعی وہی کتاب ہے جو اللہ کی طرف سے نازل کی گئی. اس کتاب کو آپ پڑھیں تو یہ معلوم ہوگا کہ دعاؤں کا، مناجاتوں کا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اظہار تعلق کا ایسا غیر معمولی مجموعہ ہے. یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے سیدنا داؤد کو لحن داؤدی عطا فرمایا گیا تھا، اسی طریقے سے کتاب بھی اسی نوعیت کی دی گئی تھی. اس کے بعد انجیل ہے. انجیل کو آج بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سراسر حکمت ہے، یعنی دین کیا ہے، دین کی روح کیا ہے، اللہ تعالیٰ پر ایمان کی حقیقت کیا ہے، ہمیں جواب دہی کے لیے اللہ کے حضور میں پیش ہونا ہے اس کی حقیقت کیا ہے، ہمارے اخلاقی وجود کو کیسے پاکیزہ ہونا چاہیے، قانون اور اخلاق کا کیا باہمی تعلق ہے، اللہ تعالیٰ جب شریعت دیتے ہیں تو اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہونا چاہیے اس کو عمل کرنے کے لیے، اس کی کیا نوعیت ہے، اس کو انجیل بیان کرتی ہے. تو اس وجہ سے قرآن مجید نے دین کو دو حصوں میں تقسیم کر کے سمجھایا ہے. یہ بتایا ہے کہ دین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ دو چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے، ایک حکمت جس کی پھر مزید تفصیل کی ہے کہ اس کا مطلب ہے ایمان و اخلاق کے مباحث، یعنی جو چیزیں فلسفے میں مثال کے طور پر میٹا فزکس میں اور ایتھکس میں زیر بحث آتی ہیں، اس کائنات کی حقیقت کیا ہے، کائنات سے ہمارا تعلق کیا ہے، اس کائنات کا کوئی خالق ہے، خالق ہے تو اس کے صفات کیا ہے، اس کا انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیا ہم اس کے سامنے جواب دہ ہوں گے، یہ حکمت کے یا فلسفہ دین کے مسائل ہیں. اور پھر یہ کہ خیر و شر کیا ہے، اچھائی اور برائی کیا ہے، خیر و شر کا شعور ہمارے اندر ہے یا باہر سے آتا ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، ہم اگر خیر کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، شر کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا. یہ دونوں چیزیں مل کر دین کے اس حصے کو پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہیں جسے قرآن اپنی اصطلاح میں الحکمہ کہتا ہے، ایمان اور اخلاقیات. دوسری چیز قانون ہے. قانون کے بارے میں میں نے کچھ توضیحات کی تھیں کہ کس طریقے سے ایک اخلاقی اصول قانون کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو یہاں یہ بتایا گیا کہ یہ پیغمبر ایک ایسا پیغمبر ہوگا کہ جو انہیں کتاب کی بھی تعلیم دے گا اور حکمت کی بھی, یعنی شریعت بھی دے گا اور اس کے ساتھ حکمت بھی سکھائے گا. پھر وضاحت کر دی اس بات کی کہ صورت کیا ہوگی. شریعت کی تعلیم کے لیے تو تورات کو زندہ کرے گا, یعنی تورات سے جو تعلق ہے بنی اسرائیل کا اس کو زندہ کر کے, اس پر انہیں متنبہ کر کے, تورات میں اگر کوئی انہوں نے خرابی پیدا کر دی ہے یا کسی چیز کے مدعا کو سمجھنے میں غلطی کھائی ہے اس کو واضح کر دے گا, اور انجیل خود اس پر نازل کی جائے گی, اور اس طرح یہ حکمت کی تکمیل کرے گا. یہ چیز ہے جس کو ان کے تعارف میں قرآن مجید نے یہاں بیان کیا. اس میں عربی زبان کا وہی اسلوب اختیار کیا کہ پہلے دو چیزیں بیان کیں اور اس کے بعد ایک واو سے ان کی تفسیر کر دی. قرآن مجید کی عربی میں جس طرح ہم یعنی بولتے ہیں یا آنی بولتے ہیں آپ موجودہ عربی میں, اس طرح کا اسلوب نہیں. یہ بھی پرانے الفاظ ہیں لیکن قرآن نے بعض اسالیب اختیار ہی نہیں کیے. اس کا اپنا ایک موجز بیان ہے اور وہ بہت سی چیزوں کے معاملے میں, مثلا ایزن ہے عربی زبان کا لفظ ہے, یہ حدیثوں میں استعمال ہوا ہے بھی کے معنی میں, قرآن میں آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. تو بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جیسے قرآن مجید کے رجسٹر سے باہر ہے. جس طریقے سے آپ علامہ اقبال کی شاعری اگر پڑھیں یا غالب کی شاعری پڑھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ بعض الفاظ کو استعمال کرنا موضوع ہی نہیں سمجھتے اپنے لیے, ایسے معلوم ہوتا ہے جیسے زبان کے یہ الفاظ ان کے ہم موجود ہی نہیں ہیں. تو قرآن مجید کی بھی ایک خاص سطح ہے, اس کے لحاظ سے وہ بعض الفاظ کا انتخاب کر لیتا ہے, ان کے علاوہ الفاظ کو استعمال ہی نہیں کرتا. تو یہ دو لفظ قرآن مجید میں سرے سے استعمال ہی نہیں ہوئے, حالانکہ عربی زبان کے عام الفاظ ہیں. قرآن مجید اس کے لیے وہ طریقہ اختیار کرتا ہے جو یہاں اس نے اختیار کیا. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, وہ ان کو شریعت کی تعلیم دے گا, شریعت سکھائے گا, قانون سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا, یعنی تورات اور انجیل کی تعلیم دے گا. تو یہ دونوں چیزیں واضح کر دیں. وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ, اور اس کو اللہ تعالیٰ, یعنی اللہ تعالیٰ اپنی اسکیم بتا رہے ہیں سیدہ مریم کو, اس کو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. رسول بنا کر بھیجے گا یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام حضرت یحییٰ کی طرح محض نبی نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوں گے. رسول اور نبی کے فرق کے بارے میں اس سے پہلے بھی توضیحات ہو چکی ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے وحی پا کر کوئی شخص لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتا ہے, اس کے لیے نبی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. اس نبی کو جب کسی قوم کی طرف اللہ کی جزا و سزا دنیا میں برپا کرنے کے لیے مبعوث کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. رسول کا لفظ اس منصب کے لحاظ سے اس خاص مفہوم میں استعمال ہوتا ہے, ورنہ عام جو عربی زبان میں اس کا مفہوم ہے فرستادے کا, پیغمبر کا, جس کو پیغام دے کر بھیجا گیا ہو, اس میں بھی استعمال ہوتا ہے. یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جب کچھ الفاظ اصطلاح بن جاتے ہیں تو بعض اوقات دوسری زبانوں کے لوگ ان اصطلاحات کو اختیار کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کو اس سے ہٹ کے استعمال نہیں ہونا چاہیے, جبکہ اصل زبان میں یہ نہیں ہو سکتا, اس میں ایسا ہی ہوتا ہے. مثلا دیکھیے, ہمارے ہاں نبی اور رسول میں یہ فرق تو بالعموم لوگ نہیں سمجھتے, لیکن رسول کو تو اللہ کے پیغمبر کی حیثیت سے سمجھتے ہیں, اس وقت بھی سمجھتے ہیں. جب آپ کہیں فلاں آدمی رسول ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی ہے, چلیے فرق کو آپ نہ مانیے, لیکن جو موجودہ عربی ہے اس میں اگر امریکہ کا سفیر ہو تو اس کو بھی رسول و امریکہ کہا جائے گا, ہندوستان کے سفیر کو رسول الہند کہا جائے گا. اسی طریقے سے جو ہمارے ہاں سید ایک اصطلاح بن چکی ہے, یعنی ایک خاص قوم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جن کی کوئی نسبت ہے, اس کو عام طور پر سید سے تعبیر کیا جاتا ہے. لیکن عرب ممالک میں مسٹر کے معنی میں بولا جاتا ہے, یعنی اس وقت جو عربی ہے. ہمارے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی فنون طبع کے طور پر کہا جاتا کرتے تھے کہ عجیب معاملہ ہے کہ ہم عرب میں جا کے شیخ ہو جاتے ہیں اور نہرو سید ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ جو علماء تھے ان کو عام طور فضیلت الشیخ کہا جاتا ہے, اور ویسے مسٹر کے طور پر جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سید کا لفظ ہے. تو بالکل اسی طریقے سے عربی زبان میں رسول مثال کے طور پر جبریل امین وہی لے کے آتے ہیں, پیغام لے کے آتے ہیں, ان کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کسی آدمی کو پیغامبر بنا کے بھیجیں گے, آپ کسی کو پیغامبر بنا کے بھیجیں گے تو اپنے لغوی مفہوم میں بھی استعمال ہو جاتا ہے, اور اسی طریقے سے ایک اصطلاح کے طور پر بھی استعمال ہوتا ہے. یہ چیز سیاق سباق سے جس طرح دنیا کی دوسری زبانوں میں واضح ہوتی ہے اسی طرح واضح ہو جاتی ہے. تو فرمایا کہ وہ بنی اسرائیل کے لیے رسول ہوں گے, یہاں منصب کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ وہ محض نبی نہیں ہوں گے بلکہ اس کے ساتھ رسالت کے منصب پر بھی فائز ہوں گے. دوسری بات جو اس میں واضح کی وہ یہ ہے کہ رسولاً الی بنی اسرائیل, یعنی وہ بنی اسرائیل کے لیے خاص رسول ہوں گے، باقی قوموں کی طرف اس حیثیت سے ان کی بعثت نہیں ہوگی. ان کی نبوت کا پیغام تو ساری دنیا کے لیے ہے، اللہ کو ایک مانو، اللہ کی توحید پر ایمان رکھو، آخرت کی جواب دہی کے لیے تیار رہو. یہ چیز تو ساری دنیا کے لیے عام ہے، ہر پیغمبر جو جہاں بھی آیا ہے یہ پیغام لے کے آیا ہے. تمہیں ایک دن اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے. لیکن ان کی حیثیت رسالت کا تعلق بنی اسرائیل سے، یہ واضح کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل پر وہ اللہ کی حجت تمام کریں گے، اور جب بنی اسرائیل پر اللہ کی حجت ان کے ذریعے سے پوری ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کے نتائج ان کو دنیا میں بھگتنے ہوں گے. یعنی یہ بنی اسرائیل کے لیے خاص رسول ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ وہ بنی اسرائیل پر اتمام حجت کے لیے آئے ہیں. بنی اسرائیل پر اتمام حجت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قوم نوح پر سیدنا نوح علیہ السلام نے اتمام حجت کیا، قوم عاد پر، قوم سمود پر ان کے پیغمبروں نے اتمام حجت کیا. یہ میری آپ کی طرح عمومی قومیں ہیں، جیسے ہماری ایک قوم ہے، میری قوم، آپ کی قوم، جیسے ہم پاکستانی قوم کہتے ہیں، ہندوستانی قوم کہتے ہیں، امریکی قوم کہتے ہیں، یہ تو عموم میں اقوام ہیں. بنی اسرائیل کا معاملہ یہ نہیں ہے. بنی اسرائیل کا معاملہ یہ ہے کہ وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے منتخب کر کے ایک ذمہ داری پر فائز کیے گئے ہیں. ان کی طرف اتمام حجت کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے اس کی نوعیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے در حقیقت ایک غیر معمولی منصب پر فائز قوم کے بارے میں آخری فیصلہ کرنے کا ارادہ کر لیا. یہ چیز ہے جو پیش نظر رہنی چاہیے. چنانچہ ان پر اتمام حجت کے لیے، یعنی ایک یہ ہے کہ ایک بگڑی ہوئی قوم تھی، غلط فہمی میں مبتلا تھی، ایک پیغمبر ان کی طرف بھیجا گیا. یہ وہ قوم ہے جس کے پاس کتاب ہے، جس کے پاس نبوت ہے، جو پیغمبروں کی پیرو رہی ہے، جو پیغمبروں کی اولاد ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذریت ہے، ایک بڑے منصب پر فائز ہے. اس کے ہاں سرکشی اور گردن کشی ہے، جس کو تورات بیان کرتی ہے، انتہا پر پہنچ گئی ہے. اس موقع کے اوپر سیدنا مسیح علیہ السلام کو آخری پیغمبر کی حیثیت سے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے خدا کے آخری پیغمبر کی حیثیت سے مبعوث کیا گیا ہے. چنانچہ اب دیکھیے کہ کیا غیر معمولی معاملات کیے. اتمام حجت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے بہت بلیغ واز فرمانا ہے، بڑے اعلیٰ عقلی دلائل دینے ہیں، وہ تو دیتے ہی ہیں سارے پیغمبر. یعنی اب آپ نے پردہ اٹھا دینا ہے حقائق سے، اتنی حد تک پردہ اٹھا دینا ہے کہ جس کے بعد کسی کے پاس عذر کی گنجائش نہ رہے. اس وقت پردہ پڑا ہوا، یعنی حقائق پر چونکہ پردہ پڑا ہوا ہے تو ہم عقلی استدلال کرتے ہیں، دھواں دکھا دکھا کر بتاتے ہیں پیچھے آ گئے. تو یہ جو طریقہ ہے یہ تو ایک عاقل انسان کے لیے کفایت کرتا ہے کہ وہ کائنات کو دیکھے اور اس سے خدا تک پہنچ جائے، کائنات کا مطالعہ کرے، کائنات کے نظم کا مطالعہ کرے، اس سے آخرت کا تصور رکھ کر لے. لیکن جس وقت آپ پردہ اٹھا دیتے ہیں، یعنی وہ حقائق جو اس وقت نظر نہیں آتے، وہ چیزیں جو اس وقت حسی مشاہدے میں نہیں آتی، جب ان سے پردہ اٹھا دیتے ہیں تو پھر تو کسی کے لیے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی. تو ان کے لیے ایک حد تک پردہ اٹھایا جا رہا ہے معاملات سے. پہلا پردہ یہ اٹھایا کہ ان کی بعثت ایک ایسے طریقے سے ہوئی کہ جو طریقہ عام حالات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی پیدائش کے معاملے میں اختیار نہیں کرتے. پہلا معاملہ یہ کیا، اس کو بیان کر دیا پہلے. یہ جتنا معاملہ ہے اس کو اگر آپ دیکھیں تو اس کی تمہید یہاں سے اٹھائی ہے کہ ہم نے مسیح علیہ السلام کو پیدا کیا تو ہم نے ان کی بشارت دی اور یہ کہا کہ یہ آپ کے ہاں ولادت پائیں گے، اور ان کے ساتھ معاملہ یہ ہوگا کہ یہ بن باپ کے پیدا ہوں گے، اپنی نبوت کی گواہی گہوارے میں دیں گے، یہ بڑے ہو کر بھی اس کی تعلیم دیں گے، اور ان کو ہم نے براہ راست اپنے کلمہ کن سے پیدا کیا ہے. یعنی ابتدا ہی گویا غیر معمولی صورتحال سے ہو رہی ہے. اس غیر معمولی صورتحال میں جب ایک شخص کو بھیجا جائے گا تو غیر معمولی معجزات بھی اس کے سپرد کیے جائیں گے. سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر قرآن میں آ گیا، تو معجزے کے بارے میں بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ در حقیقت کسی قوم کے لیے خدا کی آخری حجت ہوتی ہے. یعنی اب کچھ پردہ اٹھایا جا رہا ہے معاملات سے، اس کے بعد بھی اگر کوئی قوم نہیں مانتی تو پھر اس کا فیصلہ آسمان سے صادر ہو جاتا ہے. اب وہ چیزیں جو ان کو دی ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا نا کہ آپ کو ہم نے نو نشانیاں دے کر فرعون کی طرف بھیج دی ہیں، وہ بھی چونکہ ایک باجبروت حکمران ہے تو کچھ غیر معمولی معجزے دے کر ان کو بھیجا گیا تاکہ وہ پہلے ہی مرحلے میں ان کے خلاف کوئی اقدام نہ کرے بلکہ ان کی بات سننے کے لیے آمادہ ہو جائے. ان کے معجزات کی نوعیت یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے مذہبی پیشوا ہیں، علماء ہیں، فقیہ ہیں، وہ اس وقت غیر معمولی حد تک اپنی قوم پر گرفت رکھتے ہیں، رومیوں کا قبضہ ہے، ایک محکوم قوم میں آئے ہیں. یعنی اس طرح کی صورتحال ہے، جس طرح ہمارے ہاں کسی زمانے میں انگریزوں کی حکومت قائم تھی تو یہی صورتحال اس وقت تھی. بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے تو ان کی حکومت ختم ہو چکی تھی، اور رومیوں نے ان کی سلطنت پر قبضہ کر لیا تھا. اور رومیوں کا عام طریقہ یہ تھا کہ بعض اوقات تو وہ یہ کرتے تھے کہ براہ راست جیسے وائسرائے کو مقرر کر کے حکومت کی جا رہی ہے, اور بعض اوقات یہ طریقہ اختیار کرتے تھے کسی مقامی حکمران ہی کے ذریعے سے حکومت کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں بھی انگریزوں نے یہ کیا کہ انہوں نے برطانوی ہند میں براہ راست حکومت کی وائسرائے کے ذریعے سے, اور بعض ریاستیں ایسی تھیں جن میں وہ بالواسطہ حکومت کرتے رہے. یعنی سینکڑوں کی تعداد میں ہندوستان کی ریاستیں تھیں جن میں ان کے حکمرانوں کو انہوں نے نہیں چھیڑا, لیکن ان کی حکمرانی کی نوعیت بس یہی تھی کہ وہ احکام کے پابند ہوتے تھے. ان کا ایک یوں سمجھ لیجئے کہ نام کی حد تک اقتدار قائم ہوتا تھا. تو یہ طریقہ انہوں نے اختیار کر رکھا ہوا تھا کہ کچھ حصہ ایسا تھا جس میں رومی گورنر تھا, اور کچھ حصہ ایسا تھا کہ جس میں بنی اسرائیلی کے حکمران تھے, لیکن ان پر اقتدار رومیوں ہی کا قائم تھا. یہ صورتحال تھی, اس میں یہ آئے ہیں. اور اس موقع پر ان کو جب معجزات دیے گئے, غیر معمولی معجزات ہیں, یعنی وہ حصی معجزات کہ جو گویا ان کی نبوت کی علامت کے طور پر دے دیے گئے کہ میں خدا کی طرف سے آیا ہوں. اور جس طرح میں پہلے عرض کر چکا کہ یہ المسیح قرار پائے, یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اس منصب پر فائز ہونے کا اعلان اپنی طرف سے کیا, اس کی صورت یہ اختیار کی گئی کہ انہوں نے گہوارے ہی میں اپنی نبوت کی شہادت دی اور اپنے منصب کا اعلان کیا, وہ آگے بیان ہوگا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے جائیں گے, اور یہ آ کر دعوت دیں گے. یعنی اس کے بعد قرآن نے کیا کیا ہے, قرآن نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی ان کے تعارف کے جملے مکمل ہوئے ہیں تو یک بیک گویا ان کی زبان سے بات کرنا شروع کر دی ہے, ان کی زبان سے وہ دعوت پیش کرنا شروع کر دی ہے. چنانچہ یہی ہوا, اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی. کیا دعوت دی؟ انی قد جئتکم بآیۃ من ربکم, میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. یعنی مطلب یہ ہے کہ میں پروردگار کی طرف سے ایک واضح آیت, واضح نشانی لے کر آیا ہوں. میرے ساتھ کچھ پردے اٹھ رہے ہیں, میں آ کے محض واضح نہیں کر رہا, وہ تو بہت ہو چکا تم پر. 2000 سال کی تاریخ میں پیغمبروں نے نوحے پڑے ہیں, اور وہ بنی اسرائیل کے آپ صحائف کو دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے انہوں نے دل کے دروازوں پر دستک دی ہے. اس وقت بھی بائبل کے مجموعے میں جو انبیاء کے صحائف ہیں, یرمیہ نبی کے, حزقیل نبی کے, وہ غیر معمولی چیزیں ہیں. یعنی اس میں تو کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی. میں تو اب آخری نشانی لے کر آ گیا ہوں, اب تمہارے پروردگار کی طرف سے اب فیصلہ ہونا ہے, یہ میں لے کر آیا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں گا, انی اخلق لکم من التین کہیت الطیر, وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں. پھر کیا ہوگا, فانفخ فی, پھر میں اس میں پھونکتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے وہ فلوا کے پرندہ بن جاتی. یعنی گویا زندگی دینے کا جو عمل ہے اس کا میں مشاہدہ کرا دوں گا. زندگی اسباب کے تحت وجود پذیر ہوتی ہے. میں مٹی کی ایک مورت بناؤں گا, جس طریقے سے پروردگار نے مٹی کے اندر سے انسان کی تخلیق کر کے اس میں زندگی کی روح پھونکی ہے. تو تم یہی تردد محسوس کرتے ہوں گے نا, تو میں یہ کر کے دکھا دوں گا. تو پہلا معاملہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ انی اخلق لکم من التین کہیت الطیر, وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں, فانفخ فی, پھر اس میں پھونکتا ہوں, فیکون طیرا باذن اللہ, تو اللہ کے حکم سے. اب یہ دیکھیے بار بار وہ یہ کہیں گے کہ یہ کوئی میرا کارنامہ نہیں ہے, اللہ کے اذن سے, اللہ کے اذن سے, اللہ کے حکم سے وہ فی الواقع پرندہ بن جاتی ہے. وہ ابریو الاکما والابرس, اور اندھے اور کوڑی کو میں اللہ کے حکم سے اچھا کر دیتا ہوں. یعنی اندھے اور کوڑی میرے سامنے لائے جائیں گے اور میں ان پر اپنا ہاتھ رکھوں گا اور ان کا مرض دور ہو جائے گا. وحی الموتا باذن اللہ, اور میں مردوں کو زندہ کر دوں گا اللہ کے اذن سے. یعنی یہ کوئی معمولی معاملات نہیں ہیں. آپ دیکھیے اس میں زندگی دینے سے ابتدا ہوئی ہے, اور پھر اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ مردوں کو زندہ کر دوں گا. فرمایا کہ وہ انبیوکم بما تاکلون, اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم اپنے گھروں میں کھا کر آتے ہو. وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُمْ, اور جو اپنے گھروں میں جمع رکھتے ہو. یعنی میرے پاس تم آؤ گے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم اپنے ہاں کیا کر کے آئے ہو, کیا رکھ کے آئے ہو, اور کیا استعمال کر کے آئے ہو. تو فرمایا کہ یہ میں تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, اور اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمْ, اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے, اِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ماننے والے ہو. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ میں محض یہ غیر معمولی معجزات ہی لے کر نہیں آیا, وہ مصدق لما بین یدیہ من التورات, مذہبی لحاظ سے میں کوئی نئی دعوت لے کر نہیں آیا, میں اس تورات کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں جو مجھ سے پہلے تمہارے پاس موجود ہے. تورات میں جو میرے بارے میں باتیں کہی گئی ہیں اور جو چیزیں اس سے پہلے بیان ہو گئی ہیں اور جو شریعت اس میں ہے, میں اس سب کی تصدیق کرنے والا بن کے آیا ہوں. اور فرمایا کہ میں اس لیے آیا ہوں, ولی اہل لکم بعض الذی حرم علیکم, کہ جو چیزیں اس سے پہلے تم پر حرام کر دی گئی ہیں, کیسے حرام ہوئی ان پر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں, ان کو میں حلال کرنے کے لیے آیا ہوں. وجئتکم بآیت من ربکم, اور دیکھو میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ, سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو. ان اللہ ربی و ربکم, یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی. فعبدو, لہٰذا اسی کی بندگی کرو. ھذا صراط مستقیم, یہی سیدھی راہ ہے. یہ ان کی پوری دعوت ہے. قرآن مجید نے اس کا خلاصہ بیان کر دیا ہے. یہ باتیں انہوں نے اگر انجیل کو آپ پڑھیے تو وقتاً فقتاً کہی ہیں, مختلف موقعوں پر کہی ہیں, کبھی اجمال سے کہی ہیں, کبھی تفصیل کے ساتھ کہی ہیں, کبھی ان کی وضاحت کی ہے اور کبھی ان کی طرف محض اشارہ کیا ہے. قرآن مجید نے یہاں ان کا خلاصہ کر دیا ہے. اس خلاصے کا آپ جائزہ لیں تو یہ دیکھیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ سراسر ایک غیر معمولی شخصیت ہے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی شخصیت کا جو قرآن نے یہاں تعارف کرایا ہے, جب مذہبیات کے معاملے میں تعصبات پیدا ہو جاتے ہیں, اس کو قرآن آگے موضوع بنائے گا, تو اس وقت تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاں کے پیغمبر کے بارے ہی میں تمام چیزوں کو جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں. قرآن مجید اس مقام پر نہیں کھڑا, وہ تو اصل میں خدا کی کتاب ہے. اس وجہ سے وہ ساری صورتحال کو اسی طرح بیان کرتا ہے جس طرح کہ وہ فی الواقع ہے. ایسا نہیں ہے کہ مسیحیوں کے ساتھ گفتگو کی جا رہی ہے تو جس طرح ہمارے ہوتا ہے کہ مناظرے کے موقع کے اوپر آپ سیدنا مسیح علیہ السلام کو کمتر دکھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں اور رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برتر دکھانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. یہ قرآن مجید کا انداز ہی نہیں ہے. قرآن مجید حقائق کو بیان کرتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے اس نے کہاں سے بات اٹھائی ہے. یہاں سے بات اٹھائی ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش کیسے ہوئی. اس بات کی تصویب کی ہے کہ جس بنیاد پر تم نے الوہیت کا عقیدہ پیدا کر لیا ہے, حالانکہ اگر محض اس کی تردید کرنا مقصود ہوتا تو تنہا یہی بات کافی تھی کہ تم لے غلط فہمی مبتلا ہو. نہیں, تصویب کی اس کی کہ ایسا ہی ہوا ہے, ایسا ہی ہوا ہے. یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کی پیدائش اسی طرح غیر معمولی ہوئی ہے. اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انہوں نے گہوارے میں اپنی نبوت کی منادی کی ہے, اس کی دعوت دی ہے. وہ اسی وجہ سے مسیح کہلائے ہیں. یعنی اللہ کی طرف سے گویا اعلان کیا گیا اس طریقے سے کہ وہ اس منصب پر فائز ہیں. اس سے پہلے اس منصب پر فائز کرنے کا عمل اور طریقے سے ہوتا تھا. یہ براہ راست خدا کی طرف سے ہوا ہے. وہ بنی اسرائیل کے لیے رسالت کے منصب پر فائز کر کے بھیجے گئے ہیں. ان کی دعوت کے ساتھ یہ عظیم نشانیاں ان کے ہاتھ سے نمودار ہوئی ہیں. تو ان نشانیوں کو ایک ایک کر کے بیان کر دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ میں تمہارے سامنے زندگی کیسے پیدا ہوتی ہے وہ بھی تمہیں کر کے دکھا دوں گا, موت سے زندگی کیسے وجود میں آئے گی وہ بھی کر کے دکھا دوں گا. یعنی مردوں کو زندہ ہونا ہے ایک دن, یہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے ہو جائے گا. مرض بھی دور ہوں گے اور غیب کی جو چیزیں ہیں وہ بھی تمہارے سامنے میں بیان کر دوں گا. کیا کھا کے آئے ہو, کیا آپ نے پیچھے رکھ کے آئے ہو, یہ سب میں بیان کروں گا, لیکن بإذن اللہ, اس میں میرا اپنا کوئی معاملہ نہیں ہے, یہ اللہ کے حکم سے ہوگا. اور یہ تمہارے لیے اب ایک بڑی نشانی ہے. ان فی ذلک لآیت لکم, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. شرط یہ ہے کہ تم ماننا چاہتے ہو, ایمان لانے کے لیے تیار ہو. پھر اپنا وہ پہلو بیان کیا ہے اور اس کے بعد یہ جو فرمایا کہ میں ان چیزوں کو حلال کروں گا جو تمہارے اوپر حرام کر دی گئی تھی, تو اس کی نوعیت قرآن مجید نے دوسری جگہ یہ واضح کی ہے کہ جس وقت کتاب نازل ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس میں حرام و حلال کو بیان کیا جاتا ہے, جیسے ہمارے ہاں قرآن مجید میں ہوا ہے. یہ حرام و حلال دو نوعیت کے ہیں, اس کو بھی قرآن نے واضح کر دیا ہے. اس سورہ اعراف میں بحث آئے گی. ایک خور و نوش کی حرمتیں ہیں, یعنی کھانے پینے میں کچھ چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے, کچھ کو حرام قرار دیا ہے. یہ بات بھی قرآن نے واضح کر دی ہے کہ طیبات حلال ہیں, یعنی جو انسانی فطرت میں پاکیزہ چیزیں کھانے کی وہ سب حلال ہیں, اور خبائص کو ممنوع قرار دیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ کچھ خبائص تو وہ ہیں کہ جو بالکل واضح ہیں, ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے, انسان کی فطرت خود گواہی دیتی ہے کہ یہ کھانے کی چیزیں نہیں ہیں. کچھ چیزوں میں اشتباہ ہوتا ہے, اس اشتباہ کو انبیاء علیہ السلام نے دور کیا. انبیاء علیہ السلام کا جو اصلی مقصود ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ انسان کی فطرت میں جو ہدایت ہے اس کی روشنی میں اگر کسی چیز کی تعین نہیں ہو رہی, اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ بہت سے معاملات میں کچھ ایسے مشتبہ مقامات ہوتے ہیں جو اس کا تقاضا کر رہے ہوتے ہیں کہ یہاں کوئی ہدایت اور رہنمائی ملے اور آپ اس کی تعین کر لیں، تو انبیاء علیہ السلام وہی کرتے ہیں۔ اب اس میں فقہ داخل ہوتی ہے، وہ ان کے ہاں بھی داخل ہوئی، تو ان کے علماء اور فقہا نے بہت سی چیزوں کو حرام کر دیا جو اصلاً حرام نہیں ہونی چاہیے تھی، جو اصلاً طیبات ہی تھیں۔ اسی طرح سے ان کے پیغمبروں میں سے مثال کی دی ہے قرآن مجید نے آگے ایک جگہ کہ سیدنا یعقوب علیہ السلام بعض چیزیں اپنے طبعی ذوق کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے، لیکن چونکہ ایک بڑی شخصیت تھی تو بعد کے زمانوں میں ان کے نہ کھانے سے استدلال کرتے ہوئے فقہا نے اس کو بھی ممنوعات کی فہرست میں داخل کر دیا۔ اس کی ایک بڑی عمدہ مثال وہ ہے جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گو پکا کر رکھی گئی تو آپ نے نہیں کھائی اور فرمایا کہ میں پسند نہیں کرتا اس بات کو۔ پیغمبر بہت لطیف ذوق کے حامل ہوتے ہیں، عرب عام طور پہ کھاتے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ وہ دسترخوان پر موجود تھے، انہوں نے موقع غریبت دیکھا، ساری رکاوی اپنی طرف کھسکائی اور پوری پوری کھا گئے۔ تو یہ بعض اوقات اقوام میں یہ چیز ہو جاتی۔ اب حضور نے اس موقع پر خاص طور پر یہ جملہ بولا کہ یہ میری صرف طبعی کراہت ہے، یعنی میں کسی حلال کو حرام نہیں کر رہا، یہ بات حضور نے واضح کر دی۔ لیکن فرض کر لیجئے کہ کسی موقع پر یہ واضح نہیں ہوئی تو بعد میں اس سے استدلال کر کے کہ خالد بن ولید پیغمبر تو نہیں تھے، انہوں نے کھا لی تو کیا ہوا، حضور نے تو نہیں کھائی تھی، تو آہستہ آہستہ ایک فقہ بن جاتی ہے۔ تو اس طرح کی کچھ چیزیں حرام انہوں نے اپنے ہاں ٹھہرا لی تھیں۔ ان کی تفصیلات آپ آگے دیکھیں گے، جہاں یہ موضوع آئے گا تو قرآن مجید بتائے گا کہ کیا کیا انہوں نے حرام کر لیا تھا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں یہ سب اسر و اغلال اٹھانے کے لیے آیا ہوں، تمہارے علماء کے غلو اور اس کے نتیجے میں ان کی طرف سے صادر ہونے والے فتووں کی وجہ سے جو چیزیں حرام ہو گئی ہیں انہیں میں حلال کر دوں گا۔ ہر پیغمبر یہی کرتا ہے، جو کچھ پہلے غلط ہو چکا ہوتا ہے اس کو وہ صاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بات یاد رکھو کہ تمہیں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی میں دعوت دیتا ہوں اور اپنی پیروی۔ پیغمبروں کی دعوت انہیں دو نکات پر ہوتی ہے، اتق اللہ واتیون، یعنی میں خدا کا نمائندہ ہوں، اب میری پیروی کرنا ہوگی، میں خدا کا حکم لے کر آیا ہوں، اس کی اطاعت کرنی ہوگی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو۔ آپ پیغمبروں کی دعوت اگر نکالے قرآن مجید میں، کئی جگہوں پر خلاصہ کیا ہے، انہی دو لفظوں میں بیان ہوتی ہے، اتق اللہ واتیون۔ تو یہ بات بھی انہوں نے کہی، اس کے ساتھ یہ بات بھی انہوں نے بتائی کہ میرا پروردگار بھی اللہ ہے اور تمہارا بھی۔ اس کے لیے جو لفظ رب استعمال کیا ہے، یعنی میرا باپ اور تمہارا باپ، یہ تعبیر ہے نا جو انجیل میں اختیار کی جاتی ہے، وہ اسی کا ترجمہ ہے۔ سیدنا مسیح علیہ السلام نے یہ خاص طور پر جملہ یہاں آیا ہے کہ وہ جو جملہ کہتے تھے اس میں یہ الفاظ استعمال کرتے تھے۔ اب اب اور ابن کے جو الفاظ ہیں وہ عربی زبان میں باپ اور بیٹے اور رب اور بندے کے معنی میں مشترک تھے، تو اس کا یہ مطلب لینے کی بجائے لوگوں نے اس کا ایک دوسرا مطلب لے لیا۔ مشترک الفاظ سے فائدہ اٹھا کر ایک پورا فلسفہ نکال لینا اور اس کو اس کے سیاق و سباق میں نہ رکھنا۔ انجیل میں جگہ جگہ پوری انسانیت کے لیے یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے کہ تم سب خدا کے بیٹے ہو۔ ہمارے شاعر حالی نے یہ کہا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ تو یہ تعبیریں جو ہیں یہ بعض اوقات ادبی تعبیریں ہوتی ہیں، لیکن ان کو ایک غلط معنی میں لے کر انہوں نے باپ بیٹے کا واقعی تعلق قائم کرنے کی کوشش کر ڈالی اور پھر اس سے ایک خاص وحدت الوجود کا تصور نکالا۔ تو ارشاد فرمایا کہ میں اس پروردگار کی تمہیں دعوت دیتا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی، اور وہ دعوت کیا ہے، فابدو، اس کے بندے بن کر رہو۔ یہ جو قرآن مجید لفظ عبادت استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے بندے بن کر رہو، اس احساس کے ساتھ جیو کہ تم زمین پر کوئی مستقل بذات ہستی نہیں ہو جو براہ راست پیدا ہوئی ہے، اپنی تقدیر کی خود مالک ہے، تم ایک خدا کے بھیجے ہوئے آئی ہو، تو وہ تمہارا خالق ہے، تمہیں ایک دن اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے۔ یہ احساس لے کر دنیا میں زندگی بسر کرو تو اس سے جو رویہ وجود میں آئے گا وہ عبادت ہے۔ یعنی پھر آدمی سرکش نہیں ہو سکتا، وہ تبرد نہیں اختیار کر سکتا، وہ خدا کے سامنے جھکے گا، بات ماننے کے لیے تیار ہوگا، حقائق پر غور کرنے کے لیے تیار ہوگا، گریز اور فرار کے راستے اختیار نہیں کرے گا، صحیح بات کو جان کر اپنی حیثیت کے مطابق دنیا کے اندر معاملہ کرے گا، تو یہ عبادت ہے۔ فرمایا کہ اللہ کی بندگی کرو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ۔ تو اب سیدھی راہ کی انہوں نے وضاحت کر دی، سیدھی راہ کے ایک ایک پہلو کو نمایاں کر دیا۔ اللہ کو اپنا پروردگار مانو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کے راستے پر رہو، اس کا تقوی اختیار کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، پیغمبر جو دین لے کر آیا اس کے سامنے سر جھکا دو، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھی راہ۔ سیدھی راہ کی انہوں نے نشاندہی کر دی۔ اس میں اب پیچھے ایک نظر ڈال کر دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید نے کس طریقے سے ایک ایک چیز کو واضح کیا ہے۔ یعنی پہلے اس بنیادی مقدمے کو واضح کیا ہے کہ مسیحی حضرات یا نصارہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں جو بات بیان کر رہے ہیں، جہاں سے مسئلہ پیدا ہوا ہے، اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ ٹھیک ہے. یعنی ان کی جو غیر معمولی شخصیت ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں، اس کی تصویب کر دی ہے پوری کی پوری. وہ بن باب کے پیدا ہوئے ہیں، وہ اللہ کے کلمہ کن سے براہ راست وجود میں آئے ہیں، انہوں نے گہوارے میں اپنی نبوت کی شہادت دی ہے، وہ خدا کے مقرر کردہ مسیح ہیں. یعنی ان کے اس منصب کا اعلان خود ذات خداوندی کی طرف سے ہوا ہے، ان کو غیر معمولی معجزات دیے گئے ہیں، ان میں سے قرآن نے کسی کی نفی نہیں کی. بتا دیے سب درست، لیکن اس سے جو نتیجہ تم نے نکالا ہے وہ نتیجہ یہ کہ وہ الوہیت میں شریک ہو گئے ہیں، جس طرح کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اصل میں ذات خداوندی کا ایک ظہور ہے جو بیٹے کی صورت میں ہوا ہے. یہ جو فلسفہ تم نے نکالا اس کی کوئی حقیقت نہیں. انہوں نے یہ جو کچھ کیا اللہ کی طرف سے کیا، جتنے معجزات تھے ان کے پاس اس میں کوئی شبہ نہیں کہ غیر معمولی تھے، لیکن بنی اسرائیل کے لیے وہ رسول کی حیثیت سے آئے تھے، انہیں حجت پوری کرنی تھی اللہ تعالیٰ کی، انہیں جزا و سزا کے قانون کے مطابق ان کے لیے یہاں سزا کا فیصلہ سنانا تھا، اس لیے یہ معجزات ان کو دیے گئے تھے. یہ معجزات بھی وہ بإذن اللہ کہہ کے پیش کرتے تھے، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے. اس میں کوئی چیز بھی ان کی ذاتی نہیں تھی. ان کی دعوت کیا تھی؟ ان کی دعوت یہ نہیں تھی کہ مجھ سے ڈرو، میرے اندر خدا ظہور کر گیا ہے، یا میں خدا کا ظہور بن گیا ہوں، یا ذات خداوندی نے میری صورت اختیار کر لیا، یا باپ بیٹے کی صورت میں آ گیا ہے. وہ تو یہ کہتے تھے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور اسی طرح اپنی اطاعت کی دعوت دیتے تھے جس طرح سب پیغمبر اللہ کی اطاعت کی دعوت دیتے رہے. ان کی دعوت میں اور پیغمبروں کی دعوت میں کوئی فرق نہیں تھا. اور رہی یہ بات کہ انہوں نے جو الفاظ استعمال کیے تھے، تم نے ان کو غلط صورت دی. اصل الفاظ یہ تھے کہ ان اللہ ربی و ربکم، کہ اللہ ہی میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے. میرا باپ اور تمہارا باپ کے الفاظ جو تم نے اختیار کیے وہ ایک غلط تعبیر کا نتیجہ ہے، اصل الفاظ یہ تھے. اور بندگی کی دعوت دی تھی انہوں نے، کس کی بندگی؟ اپنی بندگی نہیں، فاعبدوا، ہو اللہ کی بندگی کرو. اور یہ بتایا تھا کہ جس راستے پر تم چل پڑے ہو یہ صحیح راستہ نہیں ہے، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو ان کی دعوت یہ تھی، اس دعوت کو وہ لے کر آئے تھے، اور اس دعوت کو انہوں نے آخری درجے میں واضح کر دیا تھا، کوئی ادنا تردد بھی باقی نہیں تھا. اس دعوت کو سن لو، اس کے اندر تمہارے علم کلام کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ہاں جن چیزوں سے تم نے استنباط کیا وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ان کا موقع اور ان کا محل بالکل دوسرا تھا. ان کا موقع و محل وہ نہیں تھا جو تم نے اختیار کر لیا. یعنی اصل میں تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ کچھ غیر معمولی چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے صادر ہوتی ہیں پیغمبروں کے معاملے میں، اور اسی سے لوگ شرک کے بعض پہلو پیدا کر لیتے ہیں. تو قرآن مجید نے یہاں یہ نہیں کیا کہ ایک چیز کی تردید کرنی ہے. دیکھیے، اگر مناظرہ کرنا ہو، یعنی مسیحی مذہب کے مقابل میں اگر اسلام کوئی نیا مذہب ہے جو پیش کیا جا رہا ہے، تو پھر لب و لہجہ یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر صورت وہی ہونی چاہیے جو مناظروں میں ہوتی ہے. قرآن مجید نے یہ اختیار نہیں کی. قرآن مجید تو اس دعوت پر کھڑا ہے کہ یہی اصل میں پیغمبروں کا دین ہے. سیدنا مسیح علیہ السلام بھی اسی کو لے کر آئے تھے. جس طرح آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے اور وہ تمہارے سامنے اللہ کا دین پیش کر رہے ہیں، یہ وہی دین ہے جو انہوں نے پیش کیا تھا. ایک ہی بات تھی جو کہی جا رہی ہے، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور ان کا مقام یہ تھا، ان کے معجزات یہ تھے، ان کی پیدائش اس طریقے سے ہوئی. یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ اس کا باعث یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک منتخب قوم تھے اللہ تعالیٰ کی. اب آپ نگاہ ڈالیے اس آیت پر جو ابتدا میں آئی تھی، ان اللہ ہستفا آدم و نوح و اعلیٰ ابراہیم و اعلیٰ عمران علی العالمین. ہم نے پہلے دور میں آدم اور نوح کو انفرادی حیثیت سے نبوت کے منصب کے لیے منتخب کیا، اور بعد میں پوری ذریت ابراہیم کو اس منصب کے لیے منتخب کیا. تو یہ خصوصی منصب ہے بنی اسرائیل کا، جس کے پیش نظر یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ غیر معمولی معجزات ان کو دے کر بھیجا. ان کی شخصیت اللہ کی تخلیق تھی، اللہ تعالیٰ کا کوئی حصہ اس میں نہیں تھا، نہ وہ خدا کی ذات میں سے تھے نہ اللہ ان کی ذات میں سے ہے. یہ سب تمہاری باتیں ہیں. ان کی دعوت یہ تھی، اور یہ دعوت انہوں نے اسی اصول پر دی تھی جس اصول پر تمام انبیاء علیہ السلام دعوت دے رہے ہیں. تو یہ قرآن مجید نے گویا تمہید باندھ کر اصل حقیقت سے پردہ اٹھا کے دعوت کو بیان کر دیا ہے. اس پر بھی نگاہ رہے کہ صغرا کبرا قائم کر کے منطقی طریقے سے گفتگو کرنے کا انداز قرآن نے اختیار کرتا، یعنی شاہانہ کلام ہے نا، بات واضح کر دی. یہ تھی بات. اب فرمایا کہ جس کو ماننا ہے مان لے، جس کو نہیں ماننا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں ہے. یہ مضمون بھی آگے نمایاں ہو جائے گا. ان آیات کا آپ سادہ ترجمہ سن لیجئے، چنانچہ اسی طرح ہوگا اور اللہ اسے قانون اور حکمت سکھائے گا، یعنی تورات و انجیل کی تعلیم دے گا، اور اس کو بنی اسرائیل کی طرف رسول بنا کر بھیجے گا. چنانچہ یہی ہوا، اور اس نے بنی اسرائیل کو دعوت دی کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں. وہ یہ کہ میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے کی ایک صورت بناتا ہوں, پھر میں اس میں پھونکتا ہوں تو اللہ کے حکم سے وہ پھلوا کے ایک پرندہ بن جاتی ہے, اور اندھے اور کوڑی کو میں اللہ کے حکم سے اچھا کرتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں, اور میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو کچھ تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو, اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک بڑی نشانی ہے اگر تم ماننے والے ہو, اور میں تورات کی تصدیق کرنے والا بن کر آیا ہوں جو مجھ سے پہلے آ چکی ہے, اور اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے لیے بعض ان چیزوں کو حلال ٹھہراؤں جو تم پر حرام کر دی گئی ہیں, اور دیکھو میں تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس نشانی لے کر آیا ہوں, سو اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو, یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی, لہذا تم اسی کی بندگی کرو, یہی سیدھی راہ ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.